الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العظيم اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو کوئی حکم ایسا دے دیں جو وجوبی حکم ہو ضروری ہو تو پھر ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ اس حکم سے اجتناب کریں اس حکم سے پہلو تہی کریں وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم کہ نہ تو کسی مسلمان مرد کے لیے ایمان والے مرد کے لیے نہ کسی مسلمان عورت ایمان والی عورت کے لیے جائز ہے کہ جبکہ اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں کوئی حکم سنا دیں تو ان کے پاس کوئی اختیار ہو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا اب تو اس حکم پر عمل کرنا ہی کرنا ہے اور جس نے اس کی خلاف ورزی کی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بس وہ گمراہی میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہوگا مفسرین نے یہ ایک بہت بڑا باب ہے اور اس کو عشق و محبت کی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت کو غالب رکھو عشق کو آگے رکھو عقل کو پیچھے رکھو اور مفسرین نے اس بارے میں اس آیت کے بارے میں یہ لکھا ہے تفسیر قرطبی وغیرہ کشاف میں کہ ہوا یہ تھا کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عکاظ کے بازار سے خریدا تھا یہ غلام تھے عکاظ کا بازار آج بھی اس جگہ کا نام عکاظ ہے طائف میں وہ میں نے اس کی زیارت کی ہے وہاں گیا ہوں تو اس لیے وہاں آج بھی بورڈ عکاظ کا ہی لگا ہوا ہے تو یہ بازار یہاں پر لگا کرتا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو یہاں سے خریدا خریدنے کے بعد ان کو آزاد فرمایا اور پھر ان کو عرب کے دستور کے مطابق اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا متبنا جس کو کہتے ہیں اور یہ ایسے قریب تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ مکہ مکرمہ میں ان کو کہا جاتا تھا زید ابن محمد زید ابن محمد زید ابن محمد زید ابن حارثہ تھے لیکن زید ابن محمد کہا جاتا تھا یہ حضور کے بیٹے ہیں بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نازل ہوا ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله لوگوں کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو جو ان کے حقیقی باپ ہیں ان کے نام کے ساتھ پکارو جب یہ حکم نازل ہوا تو ظاہر ہے کہ پھر یہ جو زید ابن محمد کہا جاتا تھا اس کو ختم کیا گیا حضور نے فرمایا بھئی اب نہیں ہوگا ایسا اب یہ زید ابن محمد نہیں زید ابن حارثہ کہلاؤ اپنے آپ کو اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت افسوس ہوا ان کو. مجھے یہ اعزاز حاصل کہ زید ابن محمد کہلایا جاؤں، حضور کا بیٹا مجھے کہا جائے، اتنی قربت، اتنا تعلق، اور پھر یہ حکم آ گیا کہ نہیں، زید ابن محمد نہیں، زید ابن حارثہ. لہذا ایک چوٹ لگی دل پر، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی دلجوئی فرمائی، اور یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن کریم میں ہے. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی فرما دی، اس طرح سے ان کی تلافی فرما دی. ایک دکھ ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ تلافی فرمائی. اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ ان کا رشتہ بھیجا نکاح کے لیے. تو حضرت زینب بنت جحش نے اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ ابن جحش نے اس رشتے کو پسند نہیں کیا، کیونکہ حضرت زید ابن حارثہ بہرحال اب آزاد ہو چکے تھے، لیکن غلامی کا ایک داغ تو لگا ہوا تھا کہ یہ کسی زمانے میں غلام تو رہے تھے، فروخت ہوئے باقاعدہ. لہذا اور حضرت زینب بنت جحش خاندانی شرافت رکھتی تھی، اس لیے نہ انہوں نے پسند کیا اس رشتے کو اور نہ ان کے بھائی نے پسند کیا. لیکن حضور نے رشتہ بھیج دیا تھا، لہذا یہ آیت نازل ہوئی، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی ایمان والے مرد یا عورت کے لیے جائز نہیں جبکہ اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کو اختیار نہیں رہتا، کوئی اختیار نہیں رہتا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے اس کو قبول کر لیا، اور اس طرح یہ شادی ہو گئی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ایک واقعہ تو اس آیت کے بارے میں یہ مفسرین نے لکھا ہے، اور ایک یہ لکھا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا رشتہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھیجا ایک انصاری گھرانے میں. وہ انصاری صحابی اور یہ بہت بہت نادار غریب آدمی تھے، مالدار نہیں تھے اور شکل و صورت بھی اچھی نہیں تھی، اور وہ کچھ مالدار لوگ تھے. تو انصاری گھرانہ تھا، وہاں پہ رشتہ بھیجا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، انہوں نے پسند نہیں کیا اس کو، اس رشتے کو. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کوئی اختیار نہیں ہے، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو کوئی کسی کو اختیار حاصل نہیں. جب یہ آیت انہوں نے سنی تو انہوں نے بھی سر جھکا دیا آیت کے آگے کہ بھائی ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہمیں یہ منظور ہے. لہذا یہ شادی ہوئی، اور پھر بعد میں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جہاد میں شہید ہو گئے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی تجہیز اور تدفین وغیرہ میں آپ نے دست مبارک سے فرمائی، اس میں حصہ لیا آپ نے. تو اس آیت سے اور اس کے یہ جو جن واقعات کے تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی، اس سے پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ کوئی آ جائے کسی معاملے میں تو کسی ایمان والے کو اختیار نہیں ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، یا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، یا یہ ہمارے خاندانی رسم و رواج کے خلاف ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے، یا یہ علماء کی باتیں ہیں، اور یا یہ کہ آج کل کے دور کے لیے تھوڑی ہیں، یہ تو پہلے کی باتیں تھیں، اب آج کل کے دور میں کہاں اس کا کیسے ہو سکتا ہے؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، یہ اس زمانے میں اس پہ عمل کیسے ہوگا؟ تو یہ تمام باتیں فرسودہ باتیں ہیں، کسی کو اختیار نہیں جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، عقل میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو. اور سیدھی بات یہ ہے کہ عقل کے ترازو پہ ہم تولتے کیوں ہیں؟ یہی بہت بڑی غلطی ہے. ہر چیز کا اپنا دائرہ عمل ہے، دائرہ کار ہے. آنکھیں جو ہے نا وہ ان سے ہم دیکھنے کا کام لے سکتے ہیں اور چکھنے کا کام نہیں لے سکتے، سننے کا کام نہیں لے سکتے. یہ ان آنکھوں کو اختیار ہی نہیں ہے، ان کے دائرہ عمل سے ہی باہر ہے. کان سے ہم سننے کا کام لیتے ہیں تو اس سے دیکھنے کا کام نہیں لے سکتے، زبان کا کام کان سے نہیں لے سکتے، چکھنے کا کھانے کا کچھ نہیں کر سکتے. جو اس کا کام ہے وہ کرے گا. دیکھنا اس کے اختیار سے باہر ہے کان کے، ایسی زبان ہے، زبان سے دیکھنے کا کام نہیں لیا جا سکتا، اس سے چکھنے کا بولنے کا کام لیا جاتا ہے. ہاتھ ہیں، ان سے پکڑنے کا کام لیا جاتا ہے، یہ سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے. ہر چیز کا اپنا ایک دائرہ ہے، بالکل اسی طرح عقل کا بھی دائرہ ہے. وہ ایک حد تک کام کرتی ہے، اس کے بعد اس دائرے سے آگے اگر آپ اس کو لے جانا چاہیں یہ اس کا دائرہ ہے ہی نہیں، لہٰذا یہ الٹے سیدھے فیصلے کرے گی. پھر تو ہم یہ کرتے ہیں کہ عقل کا جو دائرہ ہے وہ تو وہی سے بہت پہلے ختم ہو جاتا ہے، وہی جہاں سے شروع ہوتی ہے اس سے پہلے ہی عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے. ہم اس کو اٹھا کے زبردستی لاتے ہیں وہی کی طرف، جب اور وہی کی چیزیں ان پر غور کرتے ہیں اس عقل کے ذریعے سے، تو ظاہر ہے وہ تو غلط فیصلے کرے گی. لہذا بہت بڑا طبقہ ہے ہم ایمان والوں کے اندر کہ یہ قربانی کیوں ہوتی ہے، نہ جانے کتنے گھر، جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اس سے تو پتہ نہیں کتنے فلاحی کام ہو جائیں گے. بلا ضرورت اتنا پیسہ ضائع کیا جاتا ہے، اتنے جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے. بے رحمی الگ کہا جاتا ہے اس کو، یہ بے رحمی ہے، جانوروں کے ساتھ رحم کر نہیں کر رہے. اور جس معاشرے کی ہم تقلید کر رہے ہیں، اس جس معاشرے کی تقلید میں ہم یہ باتیں کہتے ہیں، اس کا حال یہ ہے کہ ماں یورپ میں ایک ماں نے ایک عدالت میں یہ مقدمہ دائر کیا کہ یہ میرا جو بیٹا ہے، اپنے بیٹے کے خلاف، یہ میرا جو بیٹا ہے یہ سارا دن جو اس نے کتا پالا ہوا ہے اس میں لگا رہتا ہے، اس کو نہلانا دھلانا، اس کو کھانا پلانا وغیرہ، اس کو عدالت اس بات کی پابند کرے کہ 5 منٹ مجھے دے دیا کرے، صرف 5 منٹ روزانہ. ماں کہہ رہی ہے عدالت میں اس نے مقدمہ دائر کیا، تو بیٹے کو بھی وکیل کرنا پڑا، سماعت ہوئی مقدمے کی، بالآخر عدالت نے فیصلہ کیا کہ کتے کے بارے میں تو قانون ہے کہ اس کی رکھوالی کرنی پڑے گی، لیکن ماں کے بارے میں ہم عدالت اس کو پابند نہیں کر سکتی، اس کی مرضی ہے، یہ وقت دے نہیں دیتا نہ دے، یہ ان کی عدالت کا فیصلہ تھا. بتائیے ان کے جو کتے کے احترام میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ ماں کو بھی انہوں نے پیچھے ڈال دیا، ہم ان کی تقلید کر رہے ہیں، ان کے پیچھے چلیں گے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ تو بے رحمی ہے اور نہ جانے کتنا پیسہ ان پہ ضائع کیا جاتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ ہم نے ایک وحی کے فیصلے کو اس میں ہم عقل استعمال کر رہے ہیں، عقل کے ترازو پہ اس کو تول رہے ہیں، لہذا عقل غلط فیصلے کرے گی. اس عقل کا وہ میدان عمل ہے ہی نہیں، دائرہ کار نہیں ہے، جورسڈکشن نہیں ہے، جورسڈکشن اس کا کا دائرہ کار نہیں ہے، وہ تو پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، اس سے فیصلے کروا رہے ہیں اس کے، وہ تو پھر الٹے سیدھے فیصلے کرے گی، اور یہی ہو رہا ہے. فلاں چیز یہ تو ہماری برادری کا رسم و رواج ہے، یہ تو ہم کریں گے. علماء کو کہنے دو، یہ تو ان کی باتیں ہیں. فلاں موقع پر ہمیں فلاں چیز کرنی ہے، فلاں یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، تو یہ ہم نے، یہ وہی چیزیں ہیں کہ ہم نے شریعت کے مقابلے میں اپنی عقل کو استعمال کیا، اور شریعت وہی پر مشتمل ہے، وہی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں عقل کا دائرہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. ہم اس کو گھسیٹ کے ادھر لاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے غلط فیصلے کرے گی. یہ جو کہا گیا قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، غور کیجئے ذرا، یا ایھا الذین آمنوا، ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے اے ایمان والوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور پھر یوں کہا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے پورے. ایک طرف ان کے ایمان کا اعتراف کیا جا رہا ہے کہ تم ایمان والے ہو، یا ایھا الذین آمنوا ایسے ہی تو نہیں فرما رہے اللہ تعالیٰ، یہ بات تسلیم کی جا رہی ہے کہ تم ایمان والے ہو، ٹھیک ہے. آگے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. مطلب یہ ہے کہ ایمان تو تم لے آئے، اب اسلام کا معاملہ ہے، اور اسلام کہتے ہیں وہ جو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کر گزریے، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے انشاءاللہ پائیں گے. آگے جو الفاظ ہیں قرآن کریم کے، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے، حالانکہ اسلام تو پہلے لا چکے تھے، لیکن یہاں مراد ہے اسلام لے آنے سے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے جو سراسر عقل کے خلاف تھا، یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے اپنے ہاتھ سے؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ عقل کی کسوٹی پر آپ فیصلہ کریں گے تو عقل اس کو غلط قرار دے گی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ عقل کی تو حدود ختم ہو جاتی ہیں جہاں وحی شروع ہوتی ہے، اور یہ معاملہ وحی کا ہے، انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، یہ سلسلہ وحی کا ہے، تو یہاں عقل لڑانی درست ہی نہیں ہے. اور یہی کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، دونوں نے فلما اسلما یعنی اللہ کا ایک ایسا حکم جو عقل کے خلاف تھا انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے. اسلما یعنی وہ اسلام لے آئے. اسلام کا مطلب یہ ہے گردن نہادن، بزرگوں نے فرمایا ہے اس کا مطلب ہے گردن نہادن، یعنی گردن ڈال دینا، گردن جھکا دینا، بھائی ہم تسلیم کرتے ہیں. یہ ہے فلما اسلما، جب دونوں نے گردن جھکا دی اللہ کے حکم کے آگے، عقل کو استعمال نہیں کیا، اور یہ نہیں کہا حضرت اے اللہ یہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا، یہ کیسا حکم ہے. یا تو خرد کو، ہوش کو، مستی اور بے خودی سکھائی. اصغر گونڈوی رحمۃ اللہ علیہ تہجد گزار شاعر ہیں، صاحب نسبت بزرگ بھی ہیں، جگر مراد آبادی کے استاد ہیں، اور پرسوں میں پڑھ رہا تھا ان کی جگر مراد آبادی کا ایک مجموعہ کلام ہے کلیات جگر کے نام سے، اس میں بہت سارے ان کے مجموعے جو الگ الگ شائع ہوئے تھے وہ ایک ساتھ شائع ہوئے ہیں. کلیات جگر میرے پاس ہے، کبھی کبھی پڑھتا ہوں. اس میں میں نے پڑھا کہ اصغر گونوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بہنوئی بھی تھے، استاد بھی تھے، ان کا شعر پیش کر رہا ہوں، اور صاحب نسبت بزرگ تھے. فرماتے ہیں یا تو خرد کو ہوش کو مستی و بے خودی سکھا، یا تو تم خرد یعنی عقل کو مستی اللہ تعالی کی دیوانگی سکھا دو، بے خودی سکھا دو، دیوانگی سکھا دو، یا نہ کسی کو ساتھ لے ان کے حریم ناز میں، یا تو آپ اپنے ہوش اور اپنی عقل کو اللہ کا دیوانہ بنا دو، یا دونوں کو ایک طرف رکھ کے اللہ کا راستہ طے کرو، کوئی ایک کام تو کرو، یا تو خیرت کو ہوش کو مستی اور بے خودی سکھا، یا نہ کسی کو ساتھ لے ان کے حریم ناز میں، ان کا حریم ناز ایسا ہی ہے، عقل کو ایک طرف رکھ کے راستہ طے کرو ورنہ نہیں کر سکو گے تے. لوٹ آئے جتنے فرزانے، ہمارے حضرت اس کو بہت مزے لے کے پڑھتے تھے ان اشعار، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے، جتنے فرزانے جو اللہ کے حکم کے معاملے میں عقل لڑاتے تھے ان کو سب کو واپس لوٹنا پڑا، وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے، اللہ تک تو دیوانے پہنچے ہیں، دیوانوں کے علاوہ کوئی نہیں پہنچا اللہ تک آج تک، آج تک کی تاریخ میں، اور نہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے. لوٹ آئے جتنے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، وہی راستے مستند ہیں. اور ہم بھی اسی پہ عمل کرتے ہیں، دنیا پوری دنیا اس پہ عمل کر دیا. آپ کو حیدرآباد کا سپر ہائی وے والا روڈ ہے، کوئی کہہ نہیں یہ والا کچے سے راستہ جا رہا ہے، یہ بہت شارٹ ہے، یہاں سے چلو. آپ کیا کہیں گے، یار ہزاروں بسیں روزانہ جاتی ہیں، لوگ اپنی منزل پہ پہنچ رہے ہیں، خدا کے واسطے مجھے یہ مشورہ نہ دو، میں ادھر ہی سے جاؤں گا. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، وہی راستے مستند ہیں جن سے ہو کر آپ کے دیوانے پہنچے. زشتہاد عالمانے کم نظر اقتدا با رفتگاں محفوظ تر. ایک شاعر نے بڑا عجیب شعر کہا ہے، ان کم نظر اور عقل مندوں کے اجتہاد کی پیروی کرنے سے تو یہ بہتر ہے کہ اقتدا با رفتگاں محفوظ تر، جو اس دنیا سے جا چکے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چل کے گئے، ہم انہی کی اقتدا کر لیں، ان کی پیروی کر لیں، یہ زیادہ محفوظ تر معاملہ ہے. اجتہاد عالمانے کم نظر اقتدا با رفتگاں محفوظ تر. تو یہ عقل اور عشق کا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. یہ واقعہ اللہ نے ایسی بیان نہیں کر دیا قرآن کریم میں، قیامت تک کے لوگوں کو سبق دیا گیا ہے کہ دیکھو اللہ کے معاملے میں عقل استعمال مت کرنا، جیسے ان باپ بیٹوں نے کیا تم بھی ایسے ہی کرو. اور ساری دنیا میں اس سنت کو زندہ کیا جاتا ہے مگر کوئی اس طرف نہیں جاتا، دیکھتا نہیں ہے کہ اس کا سبق یہ ہے کہ اللہ کے معاملے میں ہاں جب قربانی کر رہے ہیں، شادی ہوگی تو اپنے طریقے سے کرتے ہیں، قربانی تو کر رہے ہیں. یہی شخص جو قربانی کرتا ہے اور قربانی کے جانور پہ چھری پھیرتا ہے اس کے گلے پر، اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ اپنی بیٹی کی شادی سنت کے مطابق کرے. وہ یہ کہتا ہے کہ برادری کو کیا جواب دوں گا، گھر والے برادری کو چھوڑو، اپنی بیوی کو کیا جواب دوں گا، سب سے بڑا مسئلہ تو بیوی کا ہے، اس کا ذہن نہیں بنا ہوا، اور غلطی تو تمہاری ہے، بنایا کیوں نہیں تم نے ذہن، محنت کیوں نہیں کی. تو مسئلہ تو یہی تھا کہ تم شادی کر رہے ہو اپنی بیٹی کی، تو اس کو دیکھو کہ حضور نے کیسے کی ہے، سنت کے مطابق علماء سے پوچھ کے شادی کر لو. تم عقل لڑاتے ہو کہ نہیں ہمارے وہ فلاں رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. تو یہ سبق دیا گیا اس واقعے میں کہ دیکھو عقل کو ایک طرف رکھو اور پھر اللہ کا راستہ طے کرو، تو تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو جیسے ان باپ بیٹوں نے کیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے, ورنہ نہیں ہو سکتا. فلما اسلما کے الفاظ ہیں, جب ان دونوں نے اپنی گردن جھکا دی یا سر ٹیک دیا یا یہ راضی ہو گئے دونوں اللہ کے فیصلے پر, اللہ کے حکم پر. علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان اور اسلام یہ انجام کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں. ایمان کا سفر شروع ہوتا ہے دل سے, ایمان کا تعلق دل سے ہے, ایمان کا سفر دل سے شروع ہو کر اعضا پہ آ کے ختم ہوتا ہے. جب ایمان مکمل ہو جاتا ہے تو ہاتھ ناک آنکھ کان زبان سب اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں. یہ دل سے یہاں سے شروع ہوا اور ہاتھ آنکھ ناک کان سب جگہ, زبان ہاتھ پیر سب جگہ پہنچ گیا. اور اسلام کا جو سفر ہے وہ ان اعضا سے شروع ہو کر دل پہ ختم ہوتا ہے, اعضا سے شروع ہوتا ہے اور دل پہ ختم ہوتا ہے. لہذا جو ایمان لے آئے فوراً اس سے کہا جائے گا چلو بھائی نماز پڑھو. نماز کیا ہے؟ ان ہاتھوں پیروں کو اللہ کے حکم کے تابع کر دو. نماز سے پہلے تک تم ادھر ادھر دیکھ سکتے تھے, اب نہیں دیکھ سکتے. نماز سے پہلے کوئی ہاتھ سے کوئی چیز پکڑنا یہ سب کچھ جائز تھا, کھانا کھانا اب جائز نہیں ہے, چلنا پھرنا جائز تھا, پیروں کو مقید رکھو ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ. یہ اسی کو کہتے ہیں اسلام, اپنے اعضا کو اللہ کے حکم کے تابع کر دو. تو اس اسلام کا سفر شروع ہوتا ہے اعضا سے لے کر اور یہ فوراً شروع ہوگا. کوئی ایمان لے آئے وہ اس کو کہا جائے گا اپنے اعضا سے اب شروع کرو اسلام کا سفر, یہاں سے تمہارے اعضا نماز پڑھو, نماز سے یہ سفر شروع ہوگا. ان اعضا سے یہ سفر شروع ہوتا ہے دل پہ جا کے ختم ہوتا ہے, اور ایمان کا سفر دل سے شروع ہوتا ہے اعضا پہ آ کے ختم ہوتا ہے. جب یہ دونوں سفر ہو جاتے ہیں تو آدمی کامل ہو جاتا ہے, صاحب نسبت ہو جاتا ہے. تو اس کو فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اللہ کا حکم آ جائے تو پھر کسی ایمان والے مرد یا کسی ایمان والی عورت کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ اس میں تبدیلی کر لے یا اس پر عمل نہ کرے, اس سے اجتناب کرے. اور جب یہ کامیاب ہو گئے دونوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام امتحان میں, وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, آواز دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا, یعنی امتحان میں کامیاب ہو گئے. تم وہ شخصیت ہو کہ عقل نہیں لڑائی تم نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں, عقل کو ایک طرف رکھ کے یا عقل کو دیوانہ بنا کے, یا تو ایک طرف رکھو یا دیوانہ بنا دو عقل کو بھی, پھر اللہ کا راستہ طے کرو. قد صدقت الرؤیا, تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. انا کذلک نجزی المحسنین, ہم نیک کام کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ کھلا ہوا امتحان تھا. اللہ فرما رہے ہیں کھلا ہوا امتحان تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. یہ ہے ہمارے حضرت کے کتنے پیارے شعر ہیں, یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا, یہ امتحان عشق تھا. دیکھتے ہیں بیٹے کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے, عشق ہی تو امتحان تھا. یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا, بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا, اپنے بیٹے کو ذبیحہ بنا دے اپنے ہاتھ سے چھری پھیرے. بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا, پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یوں کہا جا رہا ہے تم عاجز کر دو اپنے سر کو, جھکا دو اپنی گردن ٹیک دو تاکہ چھری پھیری جا سکے. پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا, پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا. ان سے یوں کہا, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے اپنے دل اپنے جگر لختے جگر کو پیش کر دو, اپنا دل جگر اللہ کو دے پیش کر دو بس, یعنی اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھ دو, اپنی مرضی کو ایک طرف رکھ دو, اللہ کے حکم پر عمل کر لو. یہ ہے عشق میں انتہا کس بشر کا، بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا، پسر سے اعجاز تسلیم سر کا، پدر سے اعجاز قلب و جگر کا، تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے۔ جب اللہ سے بڑھ کے کوئی پیارا نہ ہو تب اللہ کا حکم، اس پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ لہذا یہ عقل لڑانا، یہ عقل کے دائرے سے نکال کر اس کو گھسیٹ کر اس طرف لانا ہے اور اس سے وہ کام لینا ہے جو اس کا کام نہیں ہے۔ بھئی ایک بچہ ابھی چلنا نہیں جانتا، آپ اس کو دوڑ لگوائیں، اس کو کیا حال ہوگا اس کا، اس بچے کا؟ آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ دوڑ لگائے، ابھی چلنا ہی نہیں جانتا، وہ بچہ ہے، کیا حال ہوگا اس کا؟ یہی عقل غلط فیصلے کرے گی اور اس سے خرابیاں پھیلیں گی، معاشرے میں برائیاں پھیلیں گی، گمراہی پھیلے گی۔ لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں، حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، مولوی مسئلہ بناتا نہیں ہے، ایک نقطہ اور لگاؤ بتاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ایک نقطہ اور لگاؤ بتاتا ہے، مولوی کے باپ کی شریعت ہے، یہ شریعت مولوی کے باپ کی ہے، جو مسئلہ قرآن میں ہے حدیث میں ہے وہ تو وہ بتائے گا آپ کو، وہ بنا تھوڑی رہے، بنا کے تھوڑی دی، وہ کوئی مینوفیکچرر نہیں ہے، سپلائر ہے وہ، ہاں وہ بناتا نہیں ہے، بتاتا ہے کہ آپ یہ کر لیجئے، یہ حکم ہے شریعت کا۔ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ قیامت کے دن عذر نہیں چلے گا، اور قبر میں یہ عذر نہیں چلے گا کہ مولویوں کی باتیں تھیں اس لیے عمل نہیں کیا۔ مرنے سے پہلے ہی بات واضح ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ ہاں ہم نے غلط کیا۔ ابھی تو جوانی کی کا زور ہے یا دولت کا زور ہے، دولت کا نشہ ہے، تو اس میں آدمی ٹھکرا دیتا ہے ان باتوں کو۔ جب یہ دونوں چیزیں نہ رہیں یا ایک چیز نہ رہے پھر پتہ چلے گا۔ وقت پیری گر کے ظالم نی شود پرہیزگار، کیا ہے دوسرا؟ وقت پیری گر کے ظالم نی شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری۔ بڑھاپے میں آ کر تو ظالم بھیڑیا جو کسی بکری کو نہیں چھوڑتا تھا وہ بھی پرہیزگار ہو جائے گا، کیونکہ اب طاقت ہی نہیں رہی اس کے پنجوں میں کسی بکری کو دبوچنے کی، تو وہ بھی پرہیزگار ہو جائے گا بڑھاپے میں آ کر۔ وقت پیری گر کے ظالم نی شبت پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ کمال جرت مندی کا کام ہے، یہ بہادری کا کام ہے۔ جوانی میں توبہ کرو شراب پینے سے، جوانی میں توبہ کرو نظر بازی سے، نامہروں کو غلط نظر ڈالنے سے۔ یہاں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ اب اتنی بے پردگی عام ہو گئی ہے کہ اب نہیں ہو سکتا یہ کہ ہم نظر کی حفاظت کریں، بالکل غلط ہے۔ ارے بھائی کراچی میں رہ کر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، ہمارے حضرت کے خلافہ میں سے ہیں، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ڈیٹرائٹ یونیورسٹی میں حضرت کے مشورے سے میں وہ وہاں گئے تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ وہ حضرت نے مجھ سے جب میں وہاں جانے لگا مجھے فرمایا جاؤ ڈیٹرائٹ یونیورسٹی میں، وہ پی ایچ ڈی کیا انہوں نے وہاں سے، پہلے ایم ایس کیا پھر پی ایچ ڈی کیا۔ کہنے لگے جب میں جا رہا تھا حضرت نے مجھ سے فرمایا کپڑے معمولی پہننا، سر منڈوا کر رکھنا یا بال چھوٹے چھوٹے رکھنا، امامہ باندھنا، اور جب باہر نکلو تو تسبیح ہاتھ میں لے کر نکلنا۔ کہنے لگے آج تک میرا یہ عمل ہے، ایک نظر میری خراب نہیں ہوئی، ایک نظر، ڈیٹرائٹ میں رہتے ہوئے، یونیورسٹی میں رہتے ہوئے۔ اور مزے کی بات بتاؤں انہوں نے کہا کہ میرا جو ڈپارٹ تھا یعنی ان کا جو ڈپارٹمنٹ تھا اس تک یونیورسٹی سے وہاں تک پہنچنے میں اس کے گیٹ سے وہاں تک پہنچنے میں بیچ میں سوئمنگ پول آتا تھا یونیورسٹی کا, وہ سوئمنگ پول بھی بہت ویسا تھا, اس میں گرمیوں میں ٹھنڈا پانی سردیوں میں گرم پانی کا انتظام تھا, اور اس پر ایسے مناظر ہوتے تھے جو ایک باحیا آدمی کے لیے ناقابل برداشت ہوتے ہیں. ایسے مناظر کہنے لگے میری ایک نظر خراب نہیں ہوئی, ایک نظر پوری یونیورسٹی میں جب تک میں وہاں رہا ہوں ایک نظر خراب نہیں ہوئی. یہ حضرت کی ہدایات پر عمل کی برکت تھی. کپڑے میں معمولی پہنتا تھا, زرق برق لباس نہیں پہنتا تھا. مجھ سے کہنے لگے یہ جس لباس میں آپ دیکھ رہے ہیں اسی میں کرتا تھا, شلوار تھی ٹخنوں سے اوپر کرتا تھا اور لمبا سا کرتا, اور سر پہ امامہ, بال ان کے چھوٹے چھوٹے, تسبیح ہاتھ میں. یہ چیزیں کر لے آدمی تو خود ہی اس کی نظر نیچے ہو جائے. یہ چیزیں ہی ایسی ہیں کہ خود ہی آدمی کی نظر نیچے ہو جائے. تو حضرت نے یہ چیزیں بتا دی ان کو, بس اسی پہ عمل رہا. ہم کراچی میں رہتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں جی بہت بے پردگی ہے, اب عمل نہیں ہو سکتا. بے وقوفی کی باتیں ہیں یہ. اللہ کے یعنی اللہ ایسے لوگوں کو پیش کریں گے, لو یہ شخص تھا ڈیٹرائٹ یونیورسٹی میں, ایک نظر خراب نہیں ہوئی, بتاؤ کیا جواب دو گے؟ کیا جواب؟ میں نے سنا بھائی اپنے کانوں سے یہ, اور یہ سر سید یونیورسٹی ایس ایم سی ڈی ایم سی کے لڑکے حضرت کے پاس آتے تھے اور یہ کہتے تھے حضرت ہماری ٹیچرز بعض لیڈیز ہیں, ٹیچرز وہ خواتین ہیں وہ ہمیں پڑھاتی ہیں, لیکن اللہ آپ کی برکت سے آپ کے پاس آنے کی برکت سے ایک نظر ہماری خراب نہیں ہوتی. سات لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں ہماری ایک نظر خراب نہیں ہوتی. اللہ ایسے لوگوں کو, یہ حجت ہیں یہ لوگ, اللہ ایسے لوگوں کو کھڑا کریں گے. ارے ظالم تو مدرسے میں رہتا تھا تیری نظر خراب ہوتی تھی, یہ یونیورسٹی میں رہتے تھے اور ایک نظر خراب نہیں کرتے تھے. پھلا ماحول میں تو رہتا تھا اور تو بچنا چاہتا تو بچ سکتا تھا, یہ کیسے بچے؟ انہوں نے کیسے نظر کی حفاظت کی؟ بس اپنی عقل لڑا کے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ بہت بے پردگی ہے اب نہیں ہو سکتا, نظر کی حفاظت نہیں ہو سکتی. یہ عقل لڑانے کا نتیجہ ہے, اور عقل کا یہ دائرہ کار ہے ہی نہیں. وہاں تو وہی کا حکم آ گیا کہ نظر نیچی کرنی ہے تجھے کچھ بھی ہو, اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتی, تو یہ تو عقل لڑا رہے ہیں آپ اللہ کے فیصلے میں. یہی تو کہا جا رہا ہے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم. اب تمہیں کوئی اختیار نہیں, عمل کرو عمل کرو, اور عمل کرنے والے کر کے دکھا رہے ہیں, تمہارے پاس کوئی ہیلا اور بہانہ نہیں ہے. اس سے خطرناک اور اس سے زیادہ آزمائش والے ماحول میں وہ تم سے اچھی نظر کی حفاظت کر رہے ہیں, تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ تو میں نے چند مثالیں دی, ایسی بہت مثالیں ہیں. بہت لوگ ہیں, ایک بڑا طبقہ ہے جو الحمدللہ قابل رشک ہے ان کی حالت, ایک نظر ان کی خراب نہیں ہوتی. عقل کے عقل کو ہم اللہ کے حکم کے معاملے میں استعمال کرنا چھوڑ دیں. اب آئیے عقل کی حیثیت کیا ہے. دیکھیں عقل کی تو اتنی حیثیت ہے کہ ایک آدمی, حکیم الامت فرماتے ہیں, ایک آدمی نجاست پاخانہ کھا رہا تھا, اس سے کسی نے کہا دیکھ کر کے بھائی تم کیا کر رہے ہو یہ؟ تو اس نے کہا کیا کر رہا ہوں, یہ وہی تو ہے جو ہم کھاتے ہیں, یہ وہی تو ہے جو ہم کھاتے ہیں. اب آپ مسئلے کی بات تو ابھی ایک طرف رکھیں کہ یہ پخانہ کھانا حرام ہے, اور میری عقل سے آپ اس کے جملے کو غلط ثابت نہیں کر سکتے. جو اس نے یہ جملہ کہا نا کہ بھائی میں کیا غلط کیا کر رہا ہوں، یہ وہی چیز تو ہے جو ہم کھاتے ہیں، وہی روٹی ہے، وہی گوشت ہے، وہی سبزیاں ہیں جو اس شکل میں آ گئی ہیں، جو ہم کھاتے تھے اب وہ اس شکل میں آ گئی، تو میں اگر کھا رہا ہوں تو کیا ہو گیا؟ تو نری عقل سے مسئلے کو ابھی ایک طرف رکھیں، نری عقل سے آپ اس جملے کو غلط ثابت کر کے دکھائیے، نہیں کر سکتے. تو عقل کی تو یہ حیثیت ہے. ساری وہ جو کوئی اگر لاش ہو، لاش ہے، آدمی مر چکا ہو، میت ہو، اور آپ کو یقین ہے، آپ کی عقل بھی تسلیم کرے گی کہ یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن اکیلے کمرے میں لاش کے ساتھ ایک رات کوئی سو جائے اس کے ساتھ لیٹ کر اس کے برابر میں، عقل تسلیم بھی کر رہی ہے ہاں بالکل لاش ہے، کچھ نہیں کر سکتی، روح نکل چکی ہے. تو وہ کہے اچھا میں ایک رات اس کے برابر میں سونا چاہتا ہوں، اکیلے کمرے میں، کوئی اور نہ ہو، یہ ہو، یہ لاش ہو اور میں ہوں، اس کے برابر میں سوؤں گا. پھر بھی عقل سب کچھ تسلیم کرے گی، اجازت نہیں دے گی سونے کی، نہیں میں نہیں تسلیم، نہیں سونے دوں گی، یہی کہے گی نا عقل آپ سے. تو عقل کی تو یہ حیثیت ہے. اب ہم میں آپ سے عرض کروں نا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس عقل کو ہم استعمال کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں جو یہ کہہ رہی ہے. تو بھائی دیوانگی اس کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں عقل کو استعمال کرنا چھوڑ دیں، اللہ کے حکم پر عمل کریں، پوچھیں اور عمل کریں. اور حضرت فرماتے تھے پہلے جان لو، پھر مان لو، پھر ٹھان لو. جان لو، اب یہ علم ہو گیا نا ایک چیز کا، تو آپ نے جان لیا اس کو، پھر جاننے کے بعد مانے کہ ہاں اللہ کا حکم ہے، اللہ کے محبوب کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، حق اور سچے ہم مانتے ہیں. مان بھی لیا، جان بھی لیا، مان بھی لیا، اب ٹھان لیں کہ عمل کرنا ہے، کچھ بھی ہو ہمیں عمل کرنا ہے. تو پہلے جان لو، پھر مان لو، پھر ٹھان لو، عقل میں آئے یا نہ آئے، جو چیز عقل میں آ رہی ہو ہم اس کو تسلیم کریں، عقل میں نہ آ رہی ہو اس کو چھوڑ دیں، ایک طرف رکھیں. یہ راستہ دیوانوں کا راستہ نہیں ہے، اللہ کے بندوں کا یہ راستہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلی مرتبہ کر دیا جائے گا. اب میں پانچ اعمال پیش کرتا ہوں، جو ان اعمال کو کر لے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو مرنے سے پہلے اپنی دوستی، اپنا خاص قرب اللہ تعالی عطا فرما دیں گے، اور یہ ہم سب چاہتے ہیں. مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی خاص دوستی، خاص تعلق، خاص قرب، اور بقول ہمارے حضرت کے کہ اس کی غلامی کے سر پر اپنی ولایت کا تاج رکھ کر اس کو اپنے پاس بلائیں گے. پہلا عمل یہ ہے کہ ہم قرآن کی تجوید درست کر لیں، قرآن کی تجوید درست کر لیں. اور یہ ایسے نہیں کسی مستند قاری صاحب کے پاس جا کر ان کو اپنا قرآن سنائیں، جو غلطیاں ہوں ان کو درست کروائیں، کچھ ان کی خدمت بھی کریں، کچھ پیسہ خرچ ہوگا پھر اس چیز کی اہمیت آتی ہے دل میں، جب تک پیسہ نہ لگے کسی چیز پہ اس کی اہمیت نہیں آتی. لہذا قاری صاحب کے پاس جائیے بھی، ان سے وقت بھی لیجئے اور ان کی کچھ خدمت بھی کیجئے. ہزاروں روپیہ ہمارا دوسری چیزوں پہ خرچ ہو رہا ہے، تھوڑا سا قرآن پہ بھی صحیح. تو قرآن کی تجوید کو درست کر لیں، ورنہ قیامت کے دن شرمندگی کا اٹھانی پڑے گی. اور حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قرآن ایک نوجوان کی شکل میں ہوگا قیامت کے دن، اور یہ لوگوں سے جھگڑے گا کہ تم نے میرا حق کیوں نہیں ادا کیا. اور خود حضور فرما رہے ہوں گے قیامت کے دن، وقال، یہ جملہ اللہ تعالی نے قرآن میں نقل فرمایا جو حضور قیامت کے دن فرمائیں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کریم کو پیٹ کے پیچھے کمر کے پیچھے ڈال دیا تھا. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اگر ہم نے قرآن نہیں سیکھا تو ہم اس جملے کے دائرے میں آ جائیں گے, حضور کے اس جملے کے دائرے میں. یہ حضور شکایت فرما رہے ہیں, اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا تو ہماری بھی شکایت اللہ کے ہاں ہو رہی ہے, اور جس کی اللہ کے ہاں شکایت ہو اور شکایت کرنے والے کون ہو, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اب خود سوچنے کیا حال ہوگا اس کو. اس لیے بھائی قرآن پہ محنت کریں, قرآن کی تجوید کو درست کر لیں. یہ میں رسمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہاں یہ پانچ اعمال بیان کر دیے جاتے ہیں, رسمی طور پہ نہیں ہے, خدا کے لیے اس کو سنجیدگی سے لیں. نمبر دو, اپنا حلیہ سنت کے مطابق بنا لیں, سر کے بال, مونچھیں, داڑھی وغیرہ, یہ سر بالکل سنت کے مطابق ہوں. اور خواتین بھی یہ ثواب حاصل کر سکتی ہیں. حضرت فرماتے تھے خواتین داڑھی تو نہیں رکھ سکتی لیکن داڑھی رکھوا کر ثواب حاصل کر سکتی ہیں. اپنے والد صاحب کو محبت سے کہہ کے داڑھی رکھوا دیں, ابو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں, حضرت ایک جملہ سکھاتے تھے, یوں کہا کرو اپنے ابو سے, اپنے شوہر سے, اپنے بھائی سے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں حضور والا چہرہ ہو. کتنا پیارا جملہ ہے, کیسے پرکشش الفاظ ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا چہرہ ہو. بس اب ان جملوں سے, ان الفاظ سے کیسا دل پسیت جائے گا. تو حضرت فرماتے تھے ایک خاتون جو ہے نا, ایک عورت وہ چار, کم سے کم چار داڑھیوں کا ثواب حاصل کر سکتی ہے, اپنے والد کو داڑھی رکھوا کر, اپنے بیٹے کو, اپنے بھائی کو, اپنے شوہر کو. تو اور مونچھیں سنت کے مطابق ہوں, یا تو بالکل صاف کر دی جائیں, یا یہ اوپر کے جو ہونٹ کا کنارہ ہے اس سے پہلے پہلے تک ان کو رکھا جائے. دوسرے تیسرا عمل یہ ہے کہ شلوار دو حالتوں میں ٹخنوں سے اوپر رکھی جائے, چلنے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں, ٹخنوں سے اوپر ہو, تہبند ہو, شلوار ہو, پاجامہ ہو, یہ ٹخنوں سے اوپر رہے دو حالتوں میں, کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں. لیٹنے کی حالت میں کسی کے ٹخنے ڈھک جائیں کوئی حرج نہیں, بیٹھنے کی حالت میں ڈھک جائیں کوئی حرج نہیں, اور وہ بھی اس لباس سے جو نیچے سے اوپر, اوپر سے نیچے آ رہا ہوں, جو نیچے سے اوپر جا رہا ہوں جیسے موزہ, اس سے ڈھکنے ڈھک جائیں اور ڈھکتے ہی ہیں موزوں سے, کوئی حرج نہیں, کیونکہ یہ وہ لباس ہے جو نیچے سے اوپر جا رہا ہے. ہاں شلوار یہ اوپر سے نیچے آتی ہے, یہاں باندھی جاتی ہے تو نیچے جاتی ہے, تو یہ اس سے ڈھکنے کھلے رہنے چاہیے, اور وہ بھی صرف مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے تو ٹخنے ڈھانکنے کا حکم ہے, ان کے لیے ٹخنے ڈھانکنا واجب ہے, مردوں کے لیے کھولنا واجب ہے. دو حالتوں میں, یہ خالی نماز کا واجب نہیں ہے جو بعض لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ نماز میں یہ واجب ہے, نماز کے ساتھ ساتھ ان دو حالتوں میں بھی یہ واجب ہے کہ آپ چل رہے ہوں یا کھڑے ہوئے ہوں. اور چوتھی چیز ہے اپنی نظر کی بھی حفاظت کر لیں, جیسے ابھی میں نے عرض کیا, اپنی نظر نامحرموں سے, اپنے گھر میں جو بھابیاں جہاں ان کے گھر میں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے, مخلوط خاندان ہوتا ہے, اس میں بھابیاں ساتھ رہتی ہیں, تو یہ بہانہ وہاں بھی نہیں چلے گا کہ ہمارا گھر چھوٹا ہے, بلکہ علماء نے اس کا حل لکھا ہے کہ جہاں گھر چھوٹا ہو اور بار بار آمنا سامنا ہوتا ہو, تو خواتین کو چاہیے, بھابھی کو چاہیے کہ اپنے کپڑے معمولی پہنے, سر سے پیر تک ایک لمبی چادر لے لے وہ پہن لے, اور آگے گھونگھٹ ڈال لے, جب دیور کے پاس سے گزرنا ہو تو گھونگھٹ ڈال لے, اور دیور کو چاہیے کہ جب بھابھی گزر رہی ہو تو نظر نیچی کر لے. تو اگر یہ کام کر لیں, دونوں طرف سے یہ کام ہو جائیں, تو دو کمرے کے گھر میں بھی وہ پردہ ہو جائے گا. کون کہتا نہیں ہو سکتا پردہ. تو یہ بھی سب بہانے ہیں جو ہم اپنی عقل لڑاتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا, ہمارا تو گھر دو کمروں کا ہے, اور ایک کمرے میں میں رہتا ہوں اور میری بیوی رہتی ہے, دوسرے کمرے میں میرا بھائی رہتا ہے, اس کی بیوی رہتی ہے, اب بار بار گزرنا ہوتا ہے, باورچی خانہ ایک ہے, غسل خانہ ایک ہے, اور وہ بیت الخلاء ایک ہے, اب ہم کیسے کریں بھائی؟ یہ ایسے کریں, یہ ہم حل بتا رہے ہیں آپ کو. اور تو ہی اگر نہ چاہے, بہانے ہزار ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے. پہلے جان لو، پھر مان لو، پھر ٹھان لو، سب ہو جائے گا. اور پانچواں عمل ہے کہ ہم اپنے دل کی حفاظت کریں، دل میں برے خیالات نہ بکائیں کسی کی حقارت کے، گناہوں کے. اور اگر کوئی خیالات اس طرح کے آ جائیں تو اس کا حل یہ ہے کہ فوراً اپنا دھیان کسی اور طرف کر لیں، بس یہی حل ہے، دوسری طرف کر لیں، دھیان کہیں اور کر لیں، کسی اچھے کام میں، دلچسپ کام میں مشغول ہو جائیں. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. دل کے گندے خیالات اور برے خیالات اور گناہوں کے خیالات سے بچنے کا واحد راستہ یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ آپ اپنے آپ کو کسی جائز اور دلچسپ کام میں مشغول کر لیں، کسی اور کام میں مشغول کر لیں، توجہ کسی اور طرف کر لیں، تو آپ کی گناہوں سے حفاظت ہو جائے گی. اور جب گناہوں کے خیالات آ رہے ہوں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کم سے کم 7 دفعہ پڑھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب تمہیں شیطان ورغلائے تو تم اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. بھائی سچی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر صلاحیت لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ میرے بندوں تمہارے اندر گناہوں سے بچنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے تمہارے اندر، یہ تو ہم فضل کریں گے تو ہوگا، یہ تو ہم تمہارا یہاں سے پکڑ کے ہٹائیں گے تو ہوگا، ورنہ تمہارے اندر طاقت نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہی مطلب ہے، لا حول عن معصية اللہ الا بعون اللہ ولا قدرة على طاعة اللہ الا بقدرة اللہ الا ولا طاقة على طاعة اللہ الا بقدرة اللہ. نہ ہمارے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہماری مدد فرما دیں. اور ہمارے جو حضور نے فرمایا اللہم خذ الی الخیر بناصیتی، ہمارے پیشانی کے بال جب ہم گناہ کی طرف جا رہے ہیں تو پیشانی کے بال پکڑ کر اللہ کھینچ لیں، جیسے حضور نے دعا فرمائی، یہ ہمارے لیے ہے یہ دعا، ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کے آپ کھینچ لیجئے. یہ ہمارا تو یہی مزاج ہوگا نفس کا کہ گناہوں کی طرف جائے، جب تک اللہ کی مدد نہ ہو ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے. اور اللہ کی مدد آئے گی ان چیزوں سے کہ ہم بس پڑھنا شروع کر دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کم سے کم 7 دفعہ تو پڑھی لیں، انشاءاللہ بچاؤ نصیب ہو جائے گا اور اس جگہ سے ہٹ جائیں، گناہ کی جگہ پہ نہ رہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.